بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اس پیارے کتاب کے شرح کا درس جاری ہے اور ہم پہنچے آج کے حصے میں، پوائنٹ نمبر 79 پر. امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں: وعلم ان الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة. یہ خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک دوسرے پر فضیلت بخشی ہے دنیا اور آخرت میں. عدلا منہ، اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف میں سے ہے. ولا يقال جار ولا حاب، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے یا کسی کی طرفداری کی ہے. فمن قال ان فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، جو یہ کہتا ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل مومن اور کافر پر برابر ہے، تو ایسے شخص بدعتی ہے. بل فضل الله المؤمن على الكافر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو کافر پر فضیلت بخشی ہے. والطائع على العاصي، فرما بردار کو نافرمان پر فضیلت بخشی ہے. والمعصوم على المخذول، اور معصوم کو مخذول پر، رسوا پر فضیلت بخشی ہے. عدلا منه، یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف میں سے ہے. هو فضله يعطيه من يشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا احسان، جسے چاہے وہ دے دے. ويمنعه من يشاء، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل احسان کو روک دے اور اسے محروم کر دے. ہم بات کر رہے تھے تقدیر کے تعلق سے. جب تقدیر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک مسئلہ سامنے آ جاتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بعض پر برتری حاصل کر چکے ہیں دنیا میں، دنیاوی اعتبار سے. کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی صحت مند اور کوئی تندرست ہے، کسی کی اولاد اور کوئی بے اولاد ہے، اور اسی طریقے سے کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے، کوئی اہل سنت میں سے کوئی اہل بدعت میں سے ہے، کوئی فرما بردار اور کوئی نافرمان ہے. یہ تو ہم نے جانے کہ تقدیر کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کی کھوج بھی نہیں جانا چاہیے. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ جو فرق نظر آتا ہے دنیا میں لوگوں میں اس اعتبار سے، کیا سب برابر ہے؟ کیا مومن کافر برابر ہے؟ کیا فرما بردار نافرمان برابر ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے بعض لوگوں پر اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے اس احسان سے محروم کر دیا ہے، احسان نہیں کیا ہے؟ کیا جب اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان کی توفیق دیتا ہے اور مومن بن جاتا ہے، اور کسی کو اس کی توفیق نہیں دیتا اور وہ کافر رہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ناانصاف ہے، نعوذ باللہ، یا ظلم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر جسے توفیق نہیں دی، اور جسے توفیق دی ہے کیا اس کی لیے خاص طرفداری، خاص فیور ہے؟ ایسے سوالات جو ہیں یہ معتزلہ کے دماغ میں گھومے ہیں، اہل بدعت کے دماغ میں. ان کے باپ دادوں نے تقدیر کا مکمل انکار کیا تھا اور قدریہ ٹھہرے. معتزلہ نے یہ سمجھا کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ غلطی پہ تھے، ہم ان کی غلطی کی اصلاح کرتے ہیں، اور تقدیر کے معاملے میں کتاب اور سنت کے نصوص کو سلف کی سمجھ مطابق نہیں سمجھا. جو غلطی ان کے اسلاف نے کی تھی وہی غلطی وہ بھی کر بیٹھے, اور اپنی خواہش نفس کے مطابق اپنے اسلاف کی اصلاح کرنا چاہی, اور کبھی بھی اصلاح اس طریقے سے ہو نہیں سکتی. فساد کا علاج فساد سے نہیں کیا جاتا. اگر فساد کی اصلاح چاہتے ہیں تو اس کی اصلاح کا ایک خاص طریقہ ہے. جو غلطی اسلاف نے کی تھی وہ غلطی تو خود کی ہے اساس میں. ان کے اسلاف نے قدریہ نے کیا غلطی کی ہے, نصوص کو کیسے سمجھا ہے, قرآن سنوں کو کیسے سمجھا ہے, اپنی عقل سے اپنی خواہش نفس کے مطابق نصوص کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور قدریہ ٹھہرے. معتزلہ نے بھی وہی کام کیا ہے, چاہے تو اصلاح تک اصلاح کے راستے کو نہیں اپنایا, خواہش نفس کے مطابق عقل کی بنیاد پر پھر نصوص کو سمجھنا چاہا اور کوئی راستہ دیکھنا چاہا بیچ کا. ہمارے اسلاف کی بات بھی رہ جائے, صوفی وہ بھی غلط نہیں تھے, اور یہ جو اہل سنت پر آپ کو کہتے ہیں ان کی غلط باتیں بھی سامنے آ جائیں, جو ان کا جو غلط عقیدہ ہے تقدیر کے تعلق سے, اور بیچ کا راستہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اپنی خواہش کے مطابق نصوص کو موڑ توڑ کر جو آپ چاہتے وہی پیش کر دوں, کہ یہی حق سے قبول کرو. الغرض یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. آئیے دیکھتے ہیں فضل شیخ العلامہ صالح بن فوزان فضل حفظہ اللہ ان چند باتوں کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں. ما بربهارك يقول واعلم ان الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والاخره. يخوب جانوك الله تعالى نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فضیلت بخشی ہے دنیا اور آخرت میں. دنیا کو تو ہم نے جانے, آخرت میں کیا فضیلت ہے کوئی جانتا ہے؟ آخرت میں فضیلت ہے کہ نہیں ہے نا؟ کیا اس سے پہلے جنت اور دوزخ, جو دوزخ ہی ہیں, اہل ایمان کو جس کے ذرہ برابر ایمان بھی باقی ہے نکلے گا کہ نہیں جہنم سے؟ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا فضل ہے. اور پھر جنت میں اچھا اسے پھر شفاعت کا قبول کرنا, اللہ چاہے تو شفاعت نہ قبول کرے یہ بھی ہے. پھر جنت میں جو درجات ہیں سب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تو یہ تفاوت جو ہے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. شیخ صالح بن حفظہ اللہ فرماتے ہیں الناس فضل الله بعضهم على بعض, اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے. فضل المؤمن على الكافر, اللہ تعالیٰ مؤمن کو کافر پر فضیلت بخشی ہے. بما اعطاه الله من الايمان بسبب ایمانه, کیا فضیلت ہے کافر کی مؤمن کی کافر پر, کیا فضیلت ہے؟ اس کا ایمان کی فضیلت ہے. بسبب ایمان, ایمان کے سبب سے مومن کافر سے بہتر ہے اور برتری حاصل کر چکا ہے. وحرم الكافر بسبب كفره, اور کافر کو محروم ٹھہرایا اس کے کفر کی وجہ سے. تو اگر کافر نامراد ہے, محروم ہے خیر سے, تو اس کا اپنا عمل ہے, یہ اس کا اپنا راستہ جو اس نے اختیار کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے وہی راستہ آسان کر دیا. وفضل اللہ المؤمنین بعضهم على بعض, ایک تو مومن کو کافر پر فضیلت بخشی ہے, پھر مومنوں کو ایک دوسرے پر بھی یہ فضیلت بخشی ہے. اور سب سے عظیم اہل ایمان میں سے کون ہے؟ الرسل علیہم الصلاۃ والسلام. والرسل فضل الله بعضهم على بعض, رسولوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت بخشی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے تلك الرسل فضل بعضهم على بعض, یہ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے, ان کو ایک دوسرے پر فضیلت بخشی اللہ تعالیٰ نے. الى آخر الآية سورة بقرة نمبر 253. فهذا فضل الله اتيه من يشاء, وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان, جسے چاہے اللہ تعالیٰ دے دے, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت, اللہ تعالیٰ کے راز ہیں. ولا احد يعترض على الله, اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ اس شخص کو اس پر کیوں فضیلت بخشی ہے. یا سب سے آخر نبی عربی کیوں ہے؟ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں تھے؟ یہودی نے کیا کہا؟ اعتراض کیا کہ نہیں کیا؟ اعتراض کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. سب سے عظیم نبی، سب سے آخری نبی ہیں اور بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں. دیکھیں جو عرب میں سے انبیاء ہیں، یعنی اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور باقی جو ہیں سارے کون انبیاء ہیں؟ یہ سارے ان کی اکثر بنی اسرائیل میں سے ہیں. اگر ایسے بھی ہیں جو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، ابو الانبیاء کون ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسماعیل بڑا ہے اور اسحاق دو بیٹے ہیں. اسماعیل کے اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اسحاق کے اولاد میں سے یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے پھر ان کے اولاد ہیں. بنی اسرائیل، اسرائیل کون ہے؟ کس کا لقب ہے؟ کن کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام. بنی اسرائیل کے 12 بیٹے جو ہیں، یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم نے دیکھا کہ 12 بھائی تھے، ان کی اولاد میں سے جو ہیں، ان 12 بیٹوں کی اولاد میں سے انبیاء ہیں. تو باقی جتنے بھی انبیاء ہیں کہاں کے ہیں؟ بنی اسرائیل کے ہیں. تو انہوں نے کہا آخر نبی بھی ہمارا ہی ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا. تورات میں خبر ہے کہ عرب میں سے ہوگا. تحریف کرنا چاہیے، تحریف کر دیے. کیوں؟ کیونکہ مانا نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا نہیں، اپنی خواہش نفس کو مقدم کیا ہے. یہ راستہ جو ہے نا، خواہش نفس والا، کہ عقل کو نقل پر مقدم کرنا، خواہش نفس کو نصوص پر مقدم کرنا، صرف اہل بدعت کا نہیں بلکہ اہل کفر کا بھی یہی راستہ ہے. اہل کتاب یہی راستہ اپنایا ہے. یہ تحریف، تاویل کے بعد تحریف کرنا، صرف اہل بدعت کا راستہ نہیں ہے، یہ اہل کفر کا اور اہل ضلال کا بھی یہی راستہ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، اگرچہ نام بھی آئے احمد، پھر بھی نصوص کو توڑا اور تحریف کر دی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس تفصیل پر اعتراض ہے. اللہ نے کیوں عرب میں سے کیا ہے؟ ہم تو نہیں مانتے. اعتراض ہے. یہ اللہ تعالیٰ فضل، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے دے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ولا احد يعترض على الله، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ اعتراض نہیں کر سکتا. لأن هذا ملكه. کیوں اعتراض نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکوت ہے ساری، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کی مرضی ہے. لأن هذا ملكه سبحانه يعطيه من يشاء. اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ دے دے. فالملك ملكه يؤتيه من يشاء سبحانه والفضل فضله يعطيه من يشاء. ملک اللہ تعالیٰ کا، جسے چاہے اللہ تعالیٰ دے دے، اور فضل، کرم، احسان بھی اللہ تعالیٰ کی ہی کا ہے، جسے چاہے اس احسان سے نوازے. فلا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر. المعتزلة يقولون، اب یہ دیکھتے ہیں اعتراض کس نے کیا ہے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ یہودیوں نے کیا ہے، بنی اسرائیل نے کیا ہے، نصوص کی تحریف کی ہے. تو چلو یہ تو اہل کفر میں سے ہیں. کیا کلمہ پڑھنے مسلمان نے بھی کبھی اعتراض کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ عجب بات تو یہ ہے، وہ تو ہمارے دین کے دشمن ہیں. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہ تو مسلمات میں سے ہے، لیکن عجب اس انسان پر ہے، اس مسلمان پر جو کلمہ بھی پڑھتا ہے، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ پھر اعتراض بھی کرتے اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، اللہ تعالیٰ کی اس تفضیل پر اور احسان پر. آگے سنیں، آپ حیران ہو جائیں گے، واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے اسلام کے نام پر اپنے رب پہ اعتراض کیا ہے، اور دین اسلام پر بھی اعتراض کیا ہے، قرآن مجید کی آیات پر اعتراض کیا ہے، یہاں تک کہ تحریف بھی کرنا چاہیے اور تحریف بھی کی ہے. سبحان اللہ، کیا بچا ہے دین کا؟ جو رب پہ اعتراض کرتا ہے وہ دین کے کس حصے پہ عمل کرے گا؟ مجھے بتائیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں المعتزلہ یقولون، معتزلہ کہتے ہیں، سنیے کیا کہتے ہیں معتزلہ. یجب علی اللہ ان یعدل بین الناس، اللہ تعالیٰ پر فرض ہے، اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ لوگوں کو بیچ میں عدل و انصاف قائم کرے، انصاف کرے اللہ تعالیٰ. کیا مطلب اللہ تعالیٰ انصاف نہیں کرے گا؟ یا ممکن ہے ذرے برابر بھی کہیں پہ کہ ناانصافی ہو جائے؟ اب سنیں ذرا ان کا طریقہ دیکھیں، شیطان کیسے کام کرتا ہے نا، انصاف تو لازمی ہے نا، تو ہم بھی کہتے ہیں انصاف، انصاف لازمی ہے، اللہ نے انصاف کا حکم دیا ہے، اپنے بزرگ کو حرام قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے الحمدللہ. اچھا اگلا سنیں، یجب علی اللہ ان یعدل بین الناس ویعطیہم سواء. اچھا عدل کیا ہے ان کے دماغ میں؟ سب کو برابر دینا ہے، برابر ہونے چاہیے سارے، کوئی اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے، برابر ہونے چاہیے. یعنی امیر کیوں ہے دنیا میں، غریب کیوں ہے دنیا میں؟ مال میں سب برابر ہوتے، صحت میں سب برابر ہوتے، یہ فرق نہیں ہونا چاہیے. ایمان میں بھی کفر میں بھی سب برابر ہونے چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وهذا سوء ادب، سوء ادب مع الله واعتراض عليه، وهذا سوء ادب مع الله واعتراض عليه. اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہے، سوء الادب ہے اور اعتراض ہے اللہ تعالیٰ پر. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہی بالا ہے ان کے ان قوال سے جو یہ کہا کرتے ہیں. فالله جل وعلا يفضل بعض خلقه على بعض، اللہ تعالیٰ بعض مخلوق کو بعض پر فضیلت بخشتا ہے اور نوازتا ہے اپنے کرم سے. وهذا ملكه لا اعتراض عليه، یہ اللہ تعالیٰ کا ملک ہے، اس میں کوئی اعتراض کسی کا بھی نہیں ہے. اب کیسے سنیں ذرا، لا يعذب احد بغير جريمته، اللہ تعالیٰ کسی کو سزا نہیں دیتا، عذاب نہیں دیتا اس کے جرم کے بغیر. جرم ہوتا ہے اس مخلوق سے، اس انسان سے، اس سے ظلم ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، اسے سزا ملتی ہے، اس کے اپنے کیے کی سزا اسے ملتی ہے. کیا یہ ظلم ہے یا عین انصاف ہے؟ عدل انصاف ہے. اچھا کیوں؟ لأن هذا ينافي العدل والله لا يظلم، کیونکہ عدل کے منافی اللہ تعالیٰ ظلم کسی پہ نہیں کرتا. اچھا فلا يعذب احدا من دون جرم، پہلی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بغیر اس کی گناہ کے سزا نہیں دیتا. او يعذب احدا بجریمه غیره، یا کسی کو بھی کسی اور کی گناہ کی سزا نہیں دیتا. یہ احتمالات ہیں نا، ظلم کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ یا تو ناجائز سزا دی جائے، بغیر جرم کے کسی کو سزا دی جائے، ظلم ہے کہ نہیں، یا کسی اور کے جرم کو کسی اور کی سزا دی جائے، ظلم ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے پاک ہے. ارشاد باری تعالی ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والے کسی اور کے بوجھ نہیں اٹھائے گی. وان تدع مثقلۃ الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، اگر کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا جب اسے اٹھانے کا کہا جائے گا تو کوئی بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا کسی کا، اگرچہ وہ قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. باپ بیٹے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ بیٹا باپ کا بوجھ اٹھائے گا. بیٹے کا گناہ بیٹے کے سر، باپ کا گناہ باپ کے سر. بیٹا اپنا حساب دے گا، باپ اپنا حساب دے گا. یہ رشتے دنیا کے رشتے ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے احسان کو اپنے عبادت توحید کے ساتھ جوڑ دیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آخرت میں والد کا اور والدہ کا جو اپنا عمل ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا، اولاد کا اپنا عمل ان کے ساتھ ہوگا. والدین کا بوجھ اولاد نہیں اٹھائے گی، والدین کے گناہوں کی سزا اولاد کو نہیں ملے گی، اور نہ ہی اولاد کے گناہوں کی سزا والدین کو ملے گی. شفاعت کا باب اور ہے، اس کی بات نہیں کر رہے ہم، ہم گناہوں کی سزا کی بات کر رہے ہیں. شفاعت اور کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کے، قبول فرماتا ہے. اگر وہ بھی اگر شفاعت مشروع نہ ہوتی تو کوئی شفاعت کے قابل لائق کوئی نہ ہوتا. یہ تو اللہ خاص کرم نے اجازت دی ہے شفاعت کی، وہ پھر قبول بھی فرماتا ہے شرطوں کے ساتھ. ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، الى اخر الايه سوره فاطر نمبر 18. فالله جل وعلا من ناحية الجزاء ما يجزيه عدل، جزا کے اعتبار سے جو تعالیٰ جزا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. اما من ناحیت العطاء فهذا فضل منه سبحانه وتعالى, سزا ہے, جزا سے ہم مراد سزا یعنی بدلہ ہے, یعنی سزا ہے, کسی نے جرم کیا اس کو سزا ملی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. اچھا, ومن ناحیت العطاء کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے اور کسی کو محروم کرتا ہے, فہذا فضل منه سبحانہ وتعالی, اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان میں سے ہے. ولا احد اعترض علیہ, اور کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا اس پہ. اس کی چھوٹی سی مثال دیکھ لیں, وللہ المثل الاعلى, دو لوگ ہیں, دونوں نے جرم کیا ہے, جرم ثابت ہو گیا ہے دونوں کا. اچھا, قصاص کا درس پڑھ رہے ہیں فقہ میں, اولیاء الدم کی بات کرتے ہیں تاکہ بات آسان ہو جائے. دیکھیں ہم مخلوق کیسے کرتے ہیں, پھر دیکھیں خالق پہ کیسے اعتراض ہو سکتا ہے. کسی نے کسی کے بھائی کو یا بیٹے کو قتل کر دیا ہے, دو لوگوں نے مل کے قتل کیا ہے, دونوں کی سزا ثابت ہو گئی ہے, جرم ثابت ہے, سزا دونوں کی سزا موت ہے, قصاص ہے. قصاص کے وقت اولیاء الدم نے ایک کو معاف کر دیا ہے اور ایک کو جو سزا تھی وہ ہو گئی, معاف نہیں کیا ہے, کیا ظلم کیا ہے؟ سوال یہ ہے. سوال واضح میرا کہ نہیں؟ کسی کو قتل کیا گیا ہے نا, دو قاتل ایک نہیں ہیں. جو اولیاء الدم ہیں, جو ذمہ دار ہیں, جو قریبی رشتہ دار ہیں مقتول کے, وہ قصاص چاہتے ہیں, دیت نہیں چاہتے. قصاص سے پہلے تلوار سر پر ہے, اولیاء الدم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک شخص کو ہم معاف کر دیتے ہیں, وہ دوسرے کا سر قلم کر دیا, قصاص ہو گیا. سوال یہ ہے, کیا اس پر ظلم کیا گیا جس کا سر کاٹا گیا؟ کیا یہ اسے ظلم کہا جائے گا؟ کیوں ظلم نہیں ہے؟
کیونکہ اسلام میں قصاص دینا بھی ہے, معاف کر سکتے ہیں, دیا لیکن معاف کر سکتے ہیں.
اسلام معاف کر بھی سکتے ہیں, جائز ہے اسلام میں, شرعاً ہم بات کر رہے ہیں. تو دوسرے کو معاف پھر کیوں نہیں کیا؟ بات تو یہ ہے, معاف کریں دونوں کو, معاف کر دیں بھائی, شریعت پہ عمل کرنا ہے, نصوص پہ معافی کے دونوں کو معاف کر دیں. ہم معافی کا بات نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں کہ جس کو معاف کیا ہے مرضی ہے نا ان کی, ٹھیک ہے نا, اور جس کو معاف نہیں کیا ہے اس پر ظلم ہوا نہیں ہوا؟ ظلم کیوں نہیں ہوا؟ ہاں, کیونکہ مجرم ہے, مجرم کو سزا مل گئی اس کی. اچھا, جسے معاف کر دیا ان کا احسان ہے کہ نہیں؟ احسان ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ ظلم ہوا ہے, دونوں ہی کو معاف کرنا لازمی ہے, فرض ہے, یا دونوں کو معاف کرو دونوں کو قتل کرو, چلو معاف کرنا ہے جناب تو دونوں کو کرو, یا دونوں کو سر قلم کرو. یہ بہتر ہے دونوں کو سر قلم کیا جائے, یا کم سے کم ایک کو تو معافی مل گئی ہے یار, ایک ہی جان تو بچ گئی ہے. انہوں نے کیا دیکھا ہے کہ یہ بندہ جو ہے واقعی سے غلطی ہوئی ہے, قتل تو اس نے کر دیا ہے, دوسرا جو ہے واقعی مجرم ہے, یہ اس کی بات سن کر اس نے ساتھ جرم میں شریک ہوا, اس کی یہ حالات ہیں وہ حالات ہیں, یعنی اس کی ذرا دیکھ بھال کے, اس کی بوڑھی ماں ہے, اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے, سہارا کوئی نہیں, یہ کر کے تو اس کو معاف کر دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وللہ مثل الاعلیٰ, جو دل کی اندر جو رات چھپے ہیں اور آنکھوں کی خیانت سے بھی خوب واقف ہے, خوب جان تک میرے بندہ کیسا ہے, اس نے پیدا کیا ہے, اس بندے نے کیا کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی سب سے پہلے مرتبہ کیا ہے؟ علم کا مرتبہ ہے, باقی سارے بعد کے مراتب ہیں, کتابت بھی بعد میں, پہلے علم ہے. ہم چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے, اس بھی اگر ظلم نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ظلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کیا؟ ناممکن ہے. جو اللہ تعالیٰ کے اس فضل احسان پر اعتراض کرتے ہیں وہ سب سے بڑے جاہل لوگ ہیں, وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان, اللہ تعالیٰ کا فضل, اللہ تعالیٰ کا کرم یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی مرضی جو ہے اللہ کی حکمت کے مطابق ہے. ہم مخلوق، ہماری کیا حکمت ہے؟ ہم ناقص ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں. اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالی ہر اعتبار سے کامل ہیں، اسماء حسنہ ہیں، صفات الکمال ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ پر فرض ہے کہ دونوں کو برابر کرنا چاہیے، اللہ پر فرض ہے کہ نافرمان کو سزا دے، اللہ تعالیٰ پر فرض ہے فرما بردار کو جزا دے. سبحان اللہ. اچھا کون فرض کرے گا اللہ تعالیٰ پر؟ یہ ناقص، فقیر، حقیر مخلوق کرے گی یا معتزلہ کریں گے؟ سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں اما من ناحیت العطاء فهذا فضل منه سبحانه وتعالى ولا احد اعترض عليه، کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا. پھر امام بربھاری کا قول، فمن قال ان فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کافر، مومن و کافر دونوں پر برابر ہے، تو یہ شخص بدعتی ہے. کافر پر کیا فضل ہے؟ کفر پر ہی اللہ کا فضل ہے کیا؟ یہ اللہ کا انصاف ہے، وہ کافر رہنا چاہتا اللہ نے اس کے کفر کا راستہ آسان کر دیا ہے، تو انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا نا. وہ کہتے ہیں نہیں، اگر فضل دونوں پہ ہونا چاہیے یا نہیں تو پھر دونوں پہ نہیں ہونا چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں هذا قول المعتزلة، معتزلة کا قول، یقولون وہ یہ کہتے ان اللہ یجب ان یجعل الناس کلہم مؤمنین، اللہ پر فرض ہے سارے لوگوں کو مومن بنائے برابر، تو پھر کافر جو موجود ہیں یہ کہاں سے آ گئے؟ کہتے اللہ نے چاہا کہ کفر نہ ہو لیکن لوگ خود کافر ہو، اللہ نہیں چاہا دنیا میں کفر ہو، تو لوگوں نے چاہا ہے اور لوگوں کی چاہت اللہ کی چاہت پر غالب آ گئی، نعوذ باللہ، اس لیے کفر موجود ہے. اللہ نہیں چاہا کفر ہو، اللہ نے چاہا سب مومن ہو، کیونکہ اللہ پہ فرض ہے کہ سب کو مومن برابر کرے. اب انسان نے یہ چاہا کہ میں کافر رہنا چاہتا ہوں، اور انسان کی چاہت اللہ کی چاہت پر غالب آ گئی ہے، تو اس لیے کافر ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں هذا قول المعتزلة يقولون ان الله يجب ان يجعل الناس كلهم مؤمنين ولا يجعل بعضهم كافرا وبعضهم مؤمنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ پہ فرض ہے کہ بعض مومن بعض کافر نہیں ہونے چاہیے. ويجعلهم كلهم اغنياء، یہ اللہ تعالیٰ فرض ہے کہ سب کو امیر ہونا چاہیے، غنی ہونا چاہیے. ويجعلهم كلهم علماء، سب کو عالم برابر ہونا چاہیے، علم میں برابر، مال میں برابر، اولاد میں برابر، ایمان میں برابر. وهذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے. لأن الله حكيم، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب حکمت والا ہے. وليس من حکمته انه يجعل الناس كلهم سواء في العلم، اللہ حکمت میں سے ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو برابر کر دے علم میں، او فی الثروة یا مال میں، او فی الثواب والعقاب یا جزاء اور سزا میں. یہ کہ حکمت میں سے ہے سب برابر ہو، تو حکمت کہاں ہے اللہ تعالیٰ کی؟ سبحان اللہ. وليس من حکمته ان يجعل الناس كلهم اغنياء. ایک چھوٹی سی مثال اب سن لیں ذرا، چھوٹی سی مثال. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے ہرگز نہیں ہے کہ سب لوگوں کو برابر کر دے مال کے اعتبار سے، سب کو غنی کر دے، امیر بنا دے. سوچیں ذرا، اگر سب لوگ امیر ہوتے، برابر ہوتے، ملٹی ملینئر سب بیٹھے یہاں پہ ہم، اچھا ہوتے اگر ملٹی ملینئر یہاں پہ بیٹھتے اس وقت، سوچیں ذرا، ملٹی ملینئر ہوتے اگر، اگر ہم سب پر رحم فرمائے، دیکھ میں اللہ علم کیا ہوگا ہماری حالت، اگر ملٹی ملینئر سب ہوتے تو کیا ہوتی ہماری حالت؟ پتہ اس مسجد میں ہوتی ہے، مسجدیں بھی کچھ اور شکل کی ہوتی ہے، اللہ علم کیا ہوتا. مفروضہ ہے اگر ہوتے ملٹی ملینئر تو کیا ہوتا دنیا میں، ذرا سنیں کیا ہوتا. ذرا اذ لو کان کلهم اغنیاء خرب الکون، سارے برابر کے امیر ہوتے تو کائنات تباہ ہو جاتی، زمین تباہ ہو جاتی. لأنهم، کیوں؟ وجہ کیا؟ لأنهم لن يجدوا من يقوم بالأعمال، کام کون کرے گا؟ کہاں پہ پلمبر، جناب پلمبر کہاں سے لے کے آؤ گے؟ یہ صفائی کون کرے گا باہر کی؟ مسجد کی صفائی ہوتی ہے نا، کون کرے گا؟ جب ملٹی ملینئر آ کے صفائی کریں گے یہاں پہ، کون کرے گا صفائی؟ یہ جوتے جو پہنے، جوتے کون بنائے گا؟ یہ کپڑے کون بنائے گا؟ درزی کہے گا میرے پاس اتنا مال دوڑا بھائی کپڑے کیوں سیوں بھائی, یہ بلڈنگ کون بنائے گا؟ مزدور کہے گا میں نے کہاں مزدوری کرنی ہے بھائی, میرے پاس تو اتنا پیسہ میں نے کیوں. آپس کی بات ہے, جب زیادہ پیسہ آتا ہے تو انسان اس پیسے سے اپنے آسائش خریدنا چاہتا ہے. ہوتا کیا دنیا میں, دنیا کے پہیے کبھی چل سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ سب برابر ہونے چاہیے, سب میں فرق ہونا چاہیے. معتزلہ بھی نہیں اس پہ عمل کر سکتے, واللہ واللہ نہیں کر سکتے. ان میں بھی امیر بھی ہے, غریب بھی ہے, سب میں ہے. تو کہہ دیتے ہم سب برابر ہیں جناب, جس کے چار اولاد ہیں دو کو قتل کر دیں, دو اولاد بھی برابر ہونا چاہیے, جس کا زیادہ مال ہے بانٹ دیں, برابر کر دیں, برابر ہونا چاہیے. علم جس کا زیادہ ہے اسے پکڑ کے جیل میں داخل بھرتی کر دو, اس کا علم کیوں زیادہ ہے, اس کو برابر ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اس لیے عقل والے ہمیشہ عقل سے ہی مار کھاتے ہیں, جو عقل کو شریعت کی حد سے آگے لے جانا چاہتے ہیں تو عقل سے ہی مار کھاتے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں, اذ لو کان کلہم اغنیاء خرب الکون لانہم لن یجدوا من یقوم الاعمال ویتوقف الانتاج. پروڈکشن انتاج رک جاتے. کبھی یار کاشتکاری کون کرتا مجھے بتائیں. مزدور دیکھے کہ دیکھے کبھی کسان کیسے کاشتکاری کرتا ہے, کتنی محنت کا کام ہے. جو کہتے ہیں خون پسینے کی کمی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے نا, اسے گندم کے دانے میں خون پسینہ بھی شامل ہے. دیکھنے کتنی محنت کرتے ہیں, کہاں سے گندم کھاتے ہیں, کہاں سے لیتے ہیں. پھر فیکٹریاں ہوتی اور یہ بھی جیسے باقی بات چیز پروڈکشن ہو رہی ہے نا, شاید اس کی بھی کوئی پروڈکشن ہو جاتی, کوئی نئے قسم کو کوئی آ جاتا. سبحان اللہ, ناممکن ہے, واللہ ناممکن ہے. ولهذا فالله سبحانه وتعالى فضل بعض الناس على بعض في الرزق. اس اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے رزق میں. جعل هذا غنيا وهذا فقيرا, اسے غنی بنایا اور اسے فقیر بنایا. جسے امیر بنایا اس کا کوئی کمال نہیں, جسے فقیر بنایا اس کا کوئی قصور نہیں. امیر کو اس لیے بنایا تاکہ وہ شکر کرے, فقیر کو اس لیے فقیر بنایا تاکہ وہ صبر کرے. شکر کرنے والا شکر سے جنت میں جائے گا, صبر کرنے والا اپنے صبر سے جنت میں جائے گا. اور اگر دونوں میں توازن آپ کریں, شکر زیادہ مشکل ہے یا صبر زیادہ مشکل ہے؟ ہاں صبر مشکل ہے. امیر کا صبر, امیر کا شکر مشکل ہے یا غمیر کا یا غریب کا صبر مشکل ہے؟ کیا خیال ہے؟ دیکھ لیں ذرا, جب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نعمت کے دروازے کھول دیتا ہے, رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ اور جب تھوڑی تنگی ہوتی ہے ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں, ہم کب شکر کرتے ہیں, کتنا شکر کرتے ہیں. اور شکر سے مراد زبانی شکر, کلامی شکر نہیں ہے صرف, بلکہ دل کے یقین کے ساتھ, زبان کے قول اقرار کے ساتھ جسم سے عمل کرنے کا نام ہے شکر. وقلیل من عبادی الشکور. کیوں؟ من عبادی, میرے بندوں میں سے قلیل ہیں شکر کرنے والے. کیوں؟ کیونکہ شکر کا حق ادا کرنا مشکل ہے. امام القیم رحمہ اللہ نے اسے بڑی لمبی بحث کی ہے, بڑی پیاری بحث ہے, کہ امیر کا شکر وہ غریب کا صبر جو ہے زیادہ کیا مشکل ہے. وہ نتیجہ یہ پہنچا کہ واقعی امیر کا شکر جو ہے مشکل ہے. پیاری انہوں نے وہ بنایا, بتایا پورا. دوسری بات ہے کہ غریب کے پاس صبر کے بغیر کوئی ہے کیا؟ بتایا مجھے, اس کے ہے تو غریب نہیں, اس کے پاس پیسہ, اسے مزدوری کرنی ہے, بغیر صبر کے مزدوری ممکن ہے؟ بھوکا رہے کبھی سونا ہے, بغیر صبر کے بھوکا سونا ممکن ہے؟ بیمار ہے, بغیر صبر کے بیماری کا مقابلہ کرنا ممکن ہے؟ بے صبر ہو جاتا ہے غریب بھی, کبھی چوری کر لیتا ہے. بے صبر غریب کب چوری کرتا ہے؟ جب بے صبرہ ہوتا ہے, امتحان میں ناکام ہو گیا. کتنی غریب چوری کرتے ہیں اور کتنی امیر اسراف کرتے ہیں, آپ خود دیکھ لیں. کیا خیال ہے؟ جواب مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ تو امیر کا شکر جو ہے وہ مشکل ہے غریب کے صبر پر, واللہ اعلم. شیخ صاحب فرماتے ہیں, جعل هذا غنيا وهذا فقيرا لأجل عمارة الكون. اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی حکمت ہے، اسے امیر بنایا اور اسے غریب بنایا تاکہ اس دنیا میں جو تعمیر ہے، جو تمدن ہے، وہ قائم رہے، دنیا کا پہیہ چلتا رہے. دنیا پہ ایسے چلتا ہے، کوئی فیکٹری کا مالک ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی مریض ہے، کوئی انجینئر ہے جو انسٹرکشن دیتا ہے کام کیسے کر رہے ہیں، دوسرے مزدور ہیں جو کام جنہیں کر رہے ہیں. اس طریقے سے دنیا کا پہیہ چلتا ہے. فلو کانوا کلہم اغنیاء ما انتجوا شیئا، اگر سارے امیر ہوتے تو کوئی بھی انتاج، کوئی پروڈکشن نہ ہوتی. ولو کان کلہم فقراء ما استطاعوا ان یشتغلوا وینتجوا، اور اگر سب فقیر برابر کے فقیر ہوتے، کوئی امیر نہ ہوتا، تب بھی نہ وہ کام کرنے کے قابل ہوتے اور نہ ہی کوئی پروڈکشن ہوتی، تو دنیا کا پہیہ کیسے چلتا؟ بغیر مال کے کوئی فیکٹری نہ ہوتی، کوئی گاڑی نہ ہوتی، کچھ نہ ہوتا، کیا ہوتا؟ جس تمدن جو نظر آتا ہے کہ کہاں سے آیا، مال سے آیا ہے نا، تو مال کس کے پاس ہے؟ فقیر کے پاس ہے، مال تو امیر کے پاس ہے. تو امیر اپنے مال سے، غریب فقیر اپنی محنت سے، اپنی مزدوری سے، دونوں مل کے کام کرتے ہیں، دنیا کا پہیہ چلتا رہتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فاللہ فاوت بینہم لاجل عمارۃ الکون، اللہ تعالیٰ نے یہ جو تفاوت ہے، جو فرق ہے لوگوں کے بیچ میں، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ دنیا کا پہیہ چلتا رہے اور اس دنیا کی جو تعمیر تمدن وہ قائم رہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے ایک دوسرے پر فوقیت بخشی ہے، درجات کیے ہیں. کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ الى اخر سورۃ زخرۃ نمبر 32، یعنی یسخر بعضهم بعضا، تاکہ ایک دوسرے کو تسخیر کر دیں، ایک دوسرے کے کام آئے. للعمل بالاجرتی، اجرت دے کے ایک دوسرے کے کام آئے. فیکٹری کا مالک مزدور کو تنخواہ دیتا ہے تاکہ مزدور مزدوری کر کے اس کی فیکٹری کو چلائے، اس طریقے سے کام چلتے ہیں. ذمہ دار جو ہے وہ کسان کو محصول میں سے حصہ دیتا ہے یا اس کو پیسہ دیتا ہے تاکہ اس کی جو پروڈکشن ہے اور جو محصول ہے وہ جاری رہے. ایسا فرماتے ہیں عند ذلك يتنامى الكون وتحصل المصالح، اس طریقے سے دنیا میں ترقی ہوتی ہے اور جو مصالح ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں اور دنیا میں فائدہ قائم رہتا ہے. قوله نمبر بھاری کا آخری جملہ جو ہے بل فضل الله المؤمن على الكافر، بلکہ اللہ تعالی مؤمن کو کافر پر فضیلت بخشی ہے، یہ حقیقت ہے. والطائع على العاصي، فرمردار کو نافرمان پر، والمعصوم على المخذول، اور معصوم کو مخذول پر. فضل الله المؤمن على الكافر وفضل المطيع على العاصي، هذا عدل سبحانه وتعالى وفضله، مثل عدل ہے اللہ تعالیٰ کے فضل ہے. فلا احد يعترض عليه، کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں کر سکتا. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. کوئی شک نہیں بھائی، کہ یہ سوال ہے کہ درس میں تو شیخ صالح حسن حفظ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو تفاوت لوگوں میں جو فرق ہے مال کے اعتبار سے وغیرہ وغیرہ، یہ عمارت الکون کے لیے ہے تاکہ دنیا کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آزمائش کے لیے، بالکل آزمائش تو اصل ہے، شیخ نے ذکر نہیں کیا، مختصر سے شرح ہے یہ، تو آزمائش تو پہلی بات ہے. امیر کو مال سے آزمایا ہے، میں نے بتایا ہے، اور فقیر کو اس کی فقیری سے آزمایا ہے. امیر کی آزمائش اس کے شکر کرنے میں ہے، فقیر کی آزمائش اس کے صبر کرنے میں ہے. تو اصل تو آزمائش ہی ہے، تو اس کے علاوہ بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں اس کا اثر کیا ہے، دنیا کا پہیہ کیسے چلتا ہے. اگر امیر نہ ہوتا سب غریب ہوتے تو پہیہ رک جاتا، اور اگر سب امیر ہوتے غریب کوئی نہ ہوتا تو پہیہ پھر بھی رک جاتا. تو آزمائش تو اصل اساس ہے. جیسے سورۃ الملک کی ابتدا پہلی آیت کیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ. کیوں ہمارا جینا مرنا کس لیے ہے؟ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اصل اساس دنیا میں آ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیوں آئے ہیں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. صرف عمل نہیں، احسن عمل کیا ہے؟ جو دنیا کے مقصد جس میں پیدا کیے گئے ہیں اس پر اترتا ہے پورا، اور صحیح عمل کرتا ہے قرآن سنت کی روشنی میں سلف کی سمجھ کے مطابق، احسن عملا، یہ کامیاب ہو گیا. جو عمل نہیں کرتا، یا عمل تو کرتا ہے نصوص کی مخالفت کر کے یا منہج سلف کے خلاف، یہ ناکام ہوا ہے. تو ہمارا جینا ہمارا مرنا سب آزمائش ہے. واللہ اعلم.